السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا دنيا يا دنيا إليك عني أبي تأرست أم إلي تشوقت؟ لا حان حينك هيهات غري غيري، لا حاجة لي فيك، قد طلقتك طلاقا لا رجعه فيها، فعيشك قصير وخطرك يسير، وأملك حقير أه من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد. درود پڑھیے محمد والا. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد والا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نورانی و فرمان گرامی نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 77 کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا فرمانا ہے: یا دنیا یا دنیا، اے دنیا اے دنیا، الے کے انی، تو مجھ سے دور ہو جا. ابھی تعرض تھی، تو کیوں میری طرف آ رہی ہے؟ ام الی تشوقتی، تو کیوں میری مشتاق ہو گئی ہے؟ لا حین حینوں کے، ہرگز وہ وقت نہیں آئے گا جب تو مجھے فریب دے سکے. ہے ہاتھ ہرگز. غری غیری، جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے. لا حاجت لی فی کے، میری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میری کوئی حاجت تیرے اندر نہیں ہے. قد طلقتک ثلاثا لا رجعت فیہا، میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں جس میں اور رجوع کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. فعیشک قصیر و خطرک یسیر، تیری لذتیں بہت مختصر ہیں اور تیری اہمیت بہت کم. و عملک حقیر، اور تیری امید بہت ہی پست ہے. اہ من قلت الزاد، افسوس کہ زاد و توشہ بہت کم ہیں. و طول الطریق، راستہ بہت لمبا ہے. و بعد السفر، سفر طولانی ہے. و بعید، و عظیم المورد، اور منزل بڑی سخت ہے. یہ فرمان امیر المومنین، اس کا ایک شان نزول ہے جو گزشتہ شب کی مجلس میں مومنین کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا ہے. مرحوم سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے نہج البلاغہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس میں ہے: ومن خبر زرار ابن زمرہ الزبائی عند دخولہ علی معاویہ. امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے و خواص امیر المومنین میں سے ایک شخص زرار ابن زمرہ، یا بعض نہج البلاغہ کے نسخوں میں ہے حمزہ، زرار ابن حمزہ زبائی، یہ گیا شام میں، دمشق میں امیر شام کے پاس، اور امیر شام نے وہ مسئلہ تہی لہو ان امیر المومنین، امیر شام نے اس سے امیر المومنین کے متعلق پوچھا، کیونکہ یہ امیر المومنین کے قریبی ساتھیوں میں سے و صحابیوں میں سے تھا۔ امیر شام کی دلچسپی کا موضوع امیر المومنین کی شخصیت تھی، اور اپنے دربار کے اندر دارالعمارہ میں ہمیشہ ایک محفل اسی عنوان سے برپا ہوتی و منعقد ہوتی، جس میں امیر شام اہل مجلس و اہل محفل سے، جو اکثر امیر المومنین سے یا ٹوٹ کر شام آ گئے تھے، روٹ کر امیر المومنین سے، یا کسی اور دلیل کے تحت امیر المومنین کو چھوڑ کر دمشق آ گئے تھے، امیر شام کے دربار میں بہت سارے افراد ہیں جو کوفہ سے امیر المومنین سے دور ہو کر شام آ گئے۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ وفاداری اپنی باقی رکھی باوجود اس کے کہ شام آ گئے، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ اپنی وفاداری ختم کر کے امیر شام کے ساتھ عہد وفا باندھا۔ امیر شام ان کو بٹھا کر اکثر ان سے امیر المومنین کے بارے میں سوال پوچھتا، کہ جس میں سے ایک مورد یہی ہے، زرار ابن زمرہ زبائی جب امیر شام کے پاس گئے، اس نے سوال کیا امیر المومنین کے متعلق۔ اس شخص نے پہلے معذرت کی، کہا کہ یہ موضوع رہنے دیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں امیر المومنین کی تعریف کروں گا، فضائل بیان کروں گا، کمالات بیان کروں گا، اور تو دشمن امیر المومنین ہے، تجھے برا لگے گا، لہذا بہتر ہے یہ موضوع نہ چھیڑے۔ امیر شام نے اصرار کیا، لابد من ذالک، کہا کہ یہ تو نے ضرور بیان کرنا ہے، چارہ نہیں تیرے پاس، مجبور ہے تو کہ بیان کرے جو چیز میں نے پوچھی ہے۔ صف لی ابل حسن، ابل حسن امیر المومنین کا کنیا ہے، ابل حسن کے بارے میں بیان کر میرے لیے، کیسے تھے وہ؟ مختلف وجوہات سے اس کو دلچسپی تھی امیر المومنین کی صفات سننے کی۔ ایک یہ دلچسپی تھی کہ کوشش اس کی ہوتی تھی کہ کسی کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلوا لے، چونکہ اس نے بہت زیادہ مقدار و تعداد میں خطیب حائر کیے ہوئے تھے، جنہیں پیسے دیتا تھا جو امیر المومنین کی طعن و تشنیع کرتے تھے، ڈھونڈتا تھا ایسے افراد کہ کون ہیں ایسے لوگ جو ممبروں پر خطبوں میں امیر المومنین کے خلاف بولے۔ 9,000 خطیب کا یہ کام تھا، جو حکومت سے سرکاری پیسہ لے کر، تنخواہیں لے کر بنو امیہ کے عہد اقتدار میں یہ جرم کیا کرتے تھے، امیر المومنین کے خلاف زبان درازی کرتے، وہ گستاخی کرتے۔ ایک تو ایسے لوگوں کی تلاش تھی، دوسرا چونکہ چاہتا تھا کامیاب حکومت کرے، اور اسے معلوم تھا کہ امیر المومنین کے طرز حکومت و اصول حکومت و اسلوب حکومت بہت اعلیٰ ہے، لیکن جانتا نہیں تھا، امیر المومنین کے ارادوں سے زیادہ آشنا نہیں تھا کہ حکومت کے لیے امیر المومنین کے ارادے کیا تھے۔ ایسے افراد سے پوچھتا تھا کہ بتاؤ ان موقعوں پر امیر المومنین کیا کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور وجہ یہ تھی کہ امیر المومنین کے بعض اوقات یہ سنتا تھا کمالات و فضائل، اور ساتھ کہتا بھی تھا کہ اس کے بعد کوئی ماں ایسا بچہ، ایسی شخصیت جنم نہیں دے گی۔ جب سنتا تھا امیر المومنین کے فضائل، بعض اوقات یہ بھی تبصرہ کر دیتا تھا۔ یہی روایت جو جناب سید رضی نے یہاں پر ذکر کی ہے، مسعودی نے مروج الذہب میں تفصیل سے ذکر کی ہے، اور وہاں پر ہے اختتام میں کہ معاویہ نے جب زرار ابن زمرہ کے زبانی امیر المومنین کی شخصیت سنی و کمالات و فضائل سنی، تو آخر میں رونے لگا اور یہی کہا کہ اب کوئی علی جیسا پیدا نہیں ہوگا۔ دشمنی تھی اس کی، کینہ تھا امیر المومنین کے بارے میں، لیکن امیر المومنین کے کمالات کو سننا چاہتا تھا تاکہ ان میں سے کوئی ایسی بات اس کو مل جائے جس کو وہ اپنے نام منسوخ کر سکے، یا وہ فیکٹری جو اس نے لگائی ہوئی تھی جالیوں کی، جال سازوں کی، انہیں یہ موضوع دے سکے کہ یہی کمالات جو امیر المومنین کے نام پر معروف ہیں یہ اس کے نام یا اس کی پسندیدہ شخصیات کے لیے ذکر کیے جائیں۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ زرار بن زمرہ نے امیر المومنین کے فضائل ذکر کیے، اس میں یہ ہے کہ آخری حصہ اس کلام کا جناب سید رضی نے نقل کیا ہے، زرار بن زمرہ نے جو مفصل باتیں کی ان میں سے آخری بات جو امیر المومنین کا کلام نقل کرنے سے پہلے اس نے بیان کی کہ امیر المومنین کو رات کا منظر بہت پسند تھا بندگی خدا کے لیے۔ پھر یہ نمونہ پیش کیا کہ اس شب میں نے امیر المومنین کو محراب عبادت میں کوفہ میں دیکھا ہے، اس حالت میں لقد رأیتہ فی بعض مواقفہ وقد ارخ اللیل صدورہ، میں نے دیکھا امیر المومنین کو محراب عبادت میں رات کا عالم تھا اور رات اپنا تاریخ و سیاہ پردہ بچھا چکی تھی، وہ قائم فی محراب، اور امیر المومنین قائم تھے قیام کی حالت میں محراب کے اندر، قابض علی لحیتہ، اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے اپنی داڑھی ریش امیر المومنین نے پکڑی ہوئی تھی، یتململ تململ سلیم، امیر المومنین نے اپنے محاسن داڑھی اپنی لحیہ اپنا اپنی مٹھی میں لیا ہوا تھا اور گڑگڑا رہے تھے، رو رہے تھے، اور یہاں بھی نقل ہوا ہے اور تمام باقی روایات و سیرت میں کہ امیر المومنین کی داڑھی تھی، یہ مومنین کو پتا ہونا چاہیے، امیر المومنین کی ریش تھی، داڑھی تھی، اور بہت سارے بنو امیہ کے ایسے افراد تھے جو اس کو ضروری نہیں سمجھتے تھے بلکہ انعاد کے طور پر یہ کام کیا کرتے تھے، داڑھی نہیں رکھتے تھے، یہ منڈواتے تھے یا کوئی اور طریقہ سلیقہ رکھتے تھے۔ امیر المومنین نے اپنی داڑھی ہاتھ میں پکڑی اس روایت کے مطابق اور رو رہے تھے، اور شدید رو رہے تھے، بلبلا کے رو رہے تھے، اس راوی کے بقول کہ یتململ تململ سلیم، سلیم عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے، وہاں الفاظ جب سنتے ہیں کسی شخص کے لیے ان الفاظ کے اندر ایک تسلی و تسلیت کا پہلو ہے، البتہ جب دینا چاہیں کسی کو تسلی و تسلیت۔ سلیم عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جسے سانپ نے ڈسا ہو، چونکہ زخمی ہو جاتا ہے، سانپ اپنا زہر اس شخص کے وجود میں منتقل کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ اسے سانپ ڈسا کہیں یا زخمی کہیں جیسا باقی تہذیبوں میں ہے، عرب ادب کے طور پر اسے کہتے ہیں سلیم۔ یا ایک اور صحابی ہیں بہت معروف، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا نام ہے ابو بصیر، یہ ابو بصیر بصیرت کے باپ، یہ نابینا تھے، ان کا نام ابو بصیر تھا۔ ہمارے ہاں اگر کسی کا ہاتھ پاؤں اگر معذور ہو تو اس کو بہت ہی معیوب لفظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں لنگڑا ہے، اگر کوئی آنکھ کسی کی اگر خراب ہو اس کو کہتے ہیں یہ کانا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ بہنگا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ اندھا ہے، یہ نابینا ہے۔ عرب اس ادب کا خیال رکھتے ہیں کہ جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو اور تکلیف میں ہو اسے کہتے ہیں سلیم، یعنی صحیح، تاکہ ایک دلداری دے دیں اس کو۔ سلیم جس کو سانپ نے ڈسا ہو، امیر المومنین رو رہے تھے، یا تململ تململ سلیم، اس طرح بے تابی کے ساتھ بے کل ہو کر رونا، بعض اوقات شدید درد ہوتا ہے انسان کو اور روتا بھی ہے ساتھ تڑپتا بھی ہے، بے کل بھی ہو جاتا ہے انسان، بے چینی واضح ہوتی ہے اس کے وجود سے، اس کے حرکات اور سکنات سے، اس کو تململ کہتے ہیں۔ اس راوی کے بقول کہ امیر المومنین بے چینی اور بے تابی کے ساتھ شدت کے ساتھ رو رہے تھے، اپنی داڑھی ہاتھ میں پکڑ کر، یبکی بکا الحزین، اور شدید بکا اور گریہ کر رہے تھے حزین کی طرح، غمزدہ لوگوں کی طرح. ویقول، اور ساتھ یہ جملے زبان مبارک سے بیان فرما رہے تھے، یا دنیا یا دنیا، اے دنیا اے دنیا، الیک انی، تو دور ہو جا مجھ سے، میری طرف مت آ، ابھی تعرض دی، آیا تو میرے پیچھے پڑ گئی ہے، ام الیہ تشوقتی، یا تو میری مشتاق ہو گئی ہے، عاشق ہو گئی ہے، میرا پیچھا نہیں چھوڑ دی، رن بدل بدل کے، بحث بدل بدل کے میرے سامنے آتی ہے، مختلف شکلیں دھار کے تو میرے گرد منڈلاتی ہے، تو دور ہو جا مجھ سے، اے دنیا اے دنیا. اس شدت کے ساتھ امیر المومنین رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے. تململ سلیم، جس طرح سانپ کسی کو ڈس جائے شدید تکلیف کے عالم میں بلبلاتا ہے اور روتا ہے، اس طرح سے امیر المومنین گریہ فرما رہے تھے. لا حان حینوں کے، حضرت نے فرمایا کہ کبھی بھی وہ وقت نہیں آئے گا کہ جب تو مجھے دھوکہ دے سکے، تو مجھے فریب دے سکے اور میں تیرے دھوکے میں آ جاؤں. ہیہات ہیہات، ہرگز ہرگز. غری غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے، کسی اور کو فریب دے. علی تیرے دام فریب میں آنے والی ہستی نہیں ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے فریضہ امامت انجام دیا، حکومت جب تھی تو بھی اور حکومت جب نہیں تھی اس وقت بھی. امامت کا اہم فریضہ انسانیت کی ہدایت ہے، دین خدا سے لوگوں کو آشنا کرنا، مقصد خلقت لوگوں کو بتانا، اس مقصد خلقت تک پہنچنے کا راستہ بتانا اور اس راستے کو طے کرنے کا طریقہ بتانا، اسی کو امامت کہتے ہیں. امام وہ پیشوا ہے جو امتوں کا ہاتھ تھامتا ہے اور انہیں اپنے مقصد خلقت تک پہنچاتا ہے. امام قرآنی و امام الہی اور امام تصوف میں فرق ہے. صوفیت کا امام وہ ہے مقدس ہستی و شخصیت جو صاحب کرامت بھی ہے، مستجاب الدعوہ بھی ہے، اور ہر مشکل میں لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. جب بھی کوئی جائے ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں، خیر و برکت کے لیے، رزق و روزی میں، گھر میں، صحت کے لیے، اولاد کے لیے، لیکن انہیں لوگوں کی زندگی کا اختیار نہیں ہوتا. یہ صوفیت کی امامت ہے. قرآن کی امامت، اللہ تعالیٰ نے جو امامت انسان کے لیے مقرر کی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے تمام امور و معاملات، ان کا اختیار امام کو سونپ دیا ہے. امام نے انہیں مقصد ہدایت بتانا ہے، مقصد خلقت بتانا ہے، آگاہی بھی دینی ہے، ان کو زندگی کا طریقہ بھی بتانا ہے اور ان کو خطروں سے بھی بچانا ہے. وہ انبیاء جن، وہ ائمہ جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، انبیاء کرام، جس طرح حضرت ابراہیم و دیگر انبیاء اعظام ہیں، جن کے بارے میں اللہ کا فرمانا ہے، انا جعلناہم ائمتا یہدون بامرنا، یہ سب امام ہیں ہماری طرف سے، یہ رسول ہیں، یہ نبی ہیں اور یہ امام بھی ہیں ہماری جانب سے، ہم نے انہیں امام بنایا ہے. ان کا کام ہماری وحی و امر کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کرنا ہے. یہدون بامرنا، ان ائمہ کا کام لوگوں کو مقصد خلقت سے آشنا کرنا اور اس تک پہنچانا اور خطروں سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. ائمہ قرآن کے بقول و ائمہ الہی کے فرمان کے مطابق، جو صفت خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذکر فرمائی ہے قرآن میں، ایک ہے بشیر اور ایک نذیر. بشیر و نذیر، کہ بشیر و نذیر جانتے ہیں اہل اردو و اہل پاکستان و اہل ہند، لیکن بشیر کا معنی بھی اپنے مزاج و ذوق سے کیا ہے، نذیر کا معنی بھی، اپنے ذوق و سلیقہ سے کیا ہے، وہ قرآنی حقیقت ضروری نہیں سمجھی. سمجھنا بشیر مانا کیا گیا ہے جو حوروں کی باتیں کرے، جو نعمتوں کی باتیں کرے، جو جنت کی باتیں کرے، جو خوشخبریاں دے جنت کی مومنین کو کہ تم سب جنتی ہو، یہ بشیر ہے، بشارتیں دینے والا، جو ہر ایک کو جنت کی ٹکٹ کاٹ کے دیتا جائے، جنت کی لیاقت و صلاحیت ہو یا نہ ہو، جنت کا سلیبس اس نے پڑا ہو یا نہ پڑا ہو، اگرچہ جنت کے الٹے اور مخالف روٹ پر ہی جا رہا ہو. بعض لوگ ہیں نا جنت کی طرف پشت کر کے کسی اور سمت میں جا رہے ہیں، ان کو بھی جنت کا ٹکٹ دے دینا، اسے کہتے ہیں بشیر. البتہ اردو میں اور اس ہندی ماحول میں، ہندوستانی کلچر میں، پاکستانی ماحول کے اندر، اور نذیر ڈرانے والا، جہنم کی باتیں کرنے والا نذیر کہلاتا ہے، جنت کی باتیں کرنے والا بشیر کہلاتا ہے. بشارت جو دے اور انذار، جبکہ قرآن کریم نے یہ دو صفات انبیاء کرام کے لیے ذکر فرمائی ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی نے بعث النبیین مبشرین و منذرین، اللہ نے انبیاء کو مبشر و منذر بنایا ہے، اور ائمہ اطہار بھی مبشر بھی ہیں و منذر بھی ہیں. مبشر دنیا میں ہیں و منذر بھی دنیا میں ہیں. دو کام ایسے ہیں جو ہدایت بشر کے لیے ضروری ہیں، بشارت و انذار. بشارت لوگوں کو راستے دکھانا، مقصد دکھانا، مقصد کی بشارت دینا، مقصد تک پہنچنے کا راستہ بتانا، اور اس راستے کو طے کرنے کے لیے مکتب بتانا. مکتب سے انسان مقصد کی طرف جانے والے راستے کو طے کرنے کے قابل ہوتا ہے. اگر مکتب نہ ہو، نظریہ نہ ہو، دین نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، ہدایت نہ ہو، دین کا منشور نہ ہو، انسان راستہ طے نہیں کر سکتا، راستے میں کسی اور کام میں غرق ہو جاتا ہے، جس کی طرف ابھی اشارہ ہوگا. مقصد تک پہنچانے کے لیے مکتب کی ضرورت ہے، اور مکتب انسان کا دین ہے، اسلام ہے، ائمہ خدا. یہ مکتب انسان کو، یہ بشارت ہے. بشارت کے طور پر نبی قرآن لائے ہیں، بشارت کے طور پر نظام دین لائے ہیں، بشارت کے طور پر بشر کے لیے ہدایت کا منشور لائے ہیں. انذار خطرے سے آگاہ کرنے کو کہتے ہیں. ہر وہ خطرہ جو انسان کی راہ میں درپیش ہو، اس خطرے کی نشاندہی کرنا، اس خطرے کی طرف متوجہ کرنا، اس خطرے کو قوم کے سامنے پیش کرنا، آگاہی دینا اور خطرے سے بچنے کے لیے چارہ کار اور راہ حل بتانا انذار کہلاتا ہے. انذار جنگی اصطلاح ہے. وہ شخص جو فوج کو آگاہی دیتا ہے دشمن کی حرکات کے بارے میں، نقل و حرکت کے بارے میں، او پی جس کو کہتے ہیں ہمارے فورسز کی اصطلاح میں، وہ شخص جو اونچی مچان پہ بیٹھ کر دشمن پر نظر رکھتا ہے اور اپنے لشکر کو دشمن کی حرکات و سکنات سے آگاہ رکھتا ہے، دشمن کی تیاری بتاتا ہے، دشمن کی فوجی آرائش بتاتا ہے، فوجی آمادگی بتاتا ہے، اس کے حملے کے اوقات بتاتا ہے، اس کے حملے کی اسباب و وسائل بتاتا ہے، اسے انذار کہتے ہیں. انبیاء و ائمہ خدا علیہ السلام کا کام انسان کو مقصد خلقت سے آشنا کرنا، اس مقصد خلقت تک پہنچانے والی راہ دکھانا، اور اس راہ کو طے کرنے کے لیے مکتب بتانا ہے. یہ ابشار ہے. اور اس راہ میں، اس مقصد کی راہ میں اور اس راہ اور مکتب میں پیش آنے والے خطرے، حائل، دشمن، ان سے آگاہ کرنا انذار ہے. مبشر و منذر. انبیاء خطباء نہیں تھے، مقررین نہیں تھے، جس طرح آج ہم آشنا ہیں دینی چہروں سے، مذہبی محافل و مجالس. یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی شکلیں ہیں مذہب کی، یہ طریقہ کار ہے. امیر المومنین کے خطبے نہج البلاغہ میں ہیں، تمام خطبوں کے اندر ہدایت ہے، تمام خطبات کے اندر کمتر پڑھتے ہیں، رجحان نہیں ہے خطبوں کی طرف. ان خطبوں کو ہم سمجھتے ہیں ان کے اندر خشکی ہے، نعوذ باللہ، اور لطف نہیں ہے، لذت نہیں ہے. اگر امیر المومنین کے خطبے مجلسوں میں پڑھے جائیں, کوئی رغبت سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج یہ حالت نہیں, اس وقت بھی تھی جب امیر المومنین یہ خطبے بیان فرما رہے تھے. کمیل نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک دن امیر المومنین نے میرا ہاتھ تھاما, میرے ہاتھ کی انگلیاں کھولی, میرے پنجے میں اپنا پنجا ڈالا اور پھر میرے ہاتھ کو دباؤ کے ساتھ, پریشر کے ساتھ دبایا اور میرا ہاتھ لے کر مجھے کھینچا اور نخلستان یا قبرستان میں گئے. وہاں جا کر امیر المومنین نے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا, یا کمیل ان ہا ہنا لعلما جما, اے کمیل اس سینے میں علم کا ایک سمندر موجزن ہے. لو وجدت لہو حملا, اے کاش کوئی اس علم کو اٹھانے والا, کوئی اس علم کو سمجھنے والا, کوئی یہ باتیں سننے والا مل جائے. نہیں سنتے تھے امیر المومنین کے خطبے, دھیان نہیں دیتے تھے, سمجھتے نہیں تھے, توجہ نہیں کرتے تھے, بہت ساری چیزوں کو بڑی رغبت سے سنتے تھے. لیکن امیر المومنین کے خطبوں میں کبھی ان لوگوں نے رغبت نہیں دکھائی جس کا دکھ اور افسوس امیر المومنین کو تھا. اور پھر بعد میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خطبے لوگوں کی زبانوں پہ تھے, لوگوں کے سینوں میں تھے, محفوظ نہیں تھے. ایک عالم بزرگوار سید رضی رحمت اللہ علیہ نے ہمت کر کے, محنت کر کے کما کلام امیر المومنین اکٹھا کیا, منتخب کلام البتہ نہ سارا کلام, نہج البلاغہ بنا. کچھ خطبے چھوڑ دیے, کچھ خطبے ذکر کیے انہوں نے, اور جب سے یہ خطبات کا مجموعہ نہج البلاغہ وجود میں آیا, معرض وجود میں آیا, موجود ہے, کہیں بھی رغبت نظر نہیں آئی نہج البلاغہ کی جانب. لوگ ادبیات کے لیے, لٹریچر کے لیے رغبت سے پڑھتے ہیں عربی لٹریچر, جاہلیت کے شعر. جاہلیت کے شعروں کی ایک کتاب ہے سبع معلقہ, وہ سات معروف قصیدے منتخب عربی زبان کے, جو تمام علماء دینی طور پر دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں. سبع معلقہ جاہلیت کے شعر عربی لٹریچر ہے, دیوان متنبی, دیوان حماسہ اور مقامات حریری, افسانے و کہانیاں و جاہلیت کے شعر فصاحت و بلاغت کے لیے پڑھتے ہیں, نہج البلاغہ میں رغبت نہیں. نہ ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں, نہ بلاغت کے لیے پڑھتے ہیں, نہ فصاحت کے لیے پڑھتے ہیں. آج بھی نہج البلاغہ کسی ضمنی تذکرے میں اس کا ذکر آتا ہے, کوئی عشرہ مجالس چل رہا ہوتا ہے, مجلس ہوتی ہے, اس کے بیچ میں کوئی ایک جملہ, حوالہ, ریفرنس, کوئی ایک بات کسی ثبوت کے لیے نہج البلاغہ کی طرف ایک اشارہ یا ایک جملہ, اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے امیر المومنین کی بات کو حوالے کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے. جس طرح بہت سارے لوگ اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے اللہ کے کلام کو گواہ بناتے ہیں, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کا کلام لوگوں کے سامنے پیش کرو, نہ اپنا مدعا پیش کرو. اللہ کے کلام کو اپنے مدعا کے لیے گواہ نہ بناؤ, نہج البلاغہ کو اپنے محفظ ضمیر کے اظہار کا ذریعہ نہ بناؤ, بلکہ جو کچھ در حکمت میں موجود ہے وہ سارا لوگوں کو بتاؤ کہ بشر اس ہدایت کا محتاج ہے. ہماری باتوں کا محتاج نہیں, کوئی بشر ہماری باتوں کا محتاج نہیں. ہماری باتیں ممکن ہیں لوگوں کو راہ راست سے کہیں اور لے جائے, جس طرح لے کے جا رہی ہیں میڈیا پہ بیٹھے ہوئے کنفیوژن کے ٹرانسفارمر, ملت کے اندر کنفیوژن منتقل کر رہے ہیں اور ملت کا ذہن کہاں سے کہاں پہنچا دیا, قومیات کے بارے میں, سیاسیات کے بارے میں, حکومت کے بارے میں, ملک کے بارے میں, دین کے بارے میں, مذہب کے بارے میں, دنیا کے بارے میں, آخرت کے بارے میں الجھا دیا. ایسا ہی ہے جب ہدایت کے منبع کو چھوڑ دے انسان اور حیرت کے منابع کی طرف رجوع کرے, قوم ملت کنفیوز ہو جاتی ہے ہر موضوع کے اوپر, اسے سمجھ نہیں آتی مملکت و ملک کا کیا بنے گا, سیاست و ریاست کا کیا بنے گا, اور مذہب و ملت کا کیا بنے گا, اور باقی حکمت و حکومت کا کیا بنے گا, اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے کہ وہ لوگ جو خود حیرت میں ہیں, جو خود ضلالت میں ہیں, جو خود گمراہی کا شکار ہیں, وہ ملت کو کبھی آگاہی نہیں دے سکتے. یہ گفتگو صرف باعث بنتی ہے کہ منابع ہدایت سے ہم دور ہو جائیں. قرآن شہر حکمت, رسول اللہ کے فرامین شہر حکمت ہیں, رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اور خطبہ امیر المومنین کے دروازہ ہیں اس حکمت کا. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، انا مدینۃ الحکمت و علی بابہا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حکمت اگر لینی ہے زندگی کی نجات کے لیے راستہ، اس در سے لے کے اس شہر تک جاؤ، نہج البلاغہ کے دروازے سے قرآن کی طرف جاؤ، اور جو در نہج البلاغہ سے قرآن کی طرف جائے گا اسے یقیناً قرآن حکمت عطا کرے گا، اور حماقت سے اسے نجات عطا کرے گا قرآن. امیر المومنین بھی ان خطبوں کے اندر، جن میں عرض کیا کہ ہمیں ذرا رغبت نہیں ہے، بیزاری کے ساتھ ان خطبوں کو سنتے ہیں بلکہ تحمل کرتے ہیں. بعض اوقات کسی مجلس کے اندر اگر خطبے پڑھے جائیں، خوب لوگ اکتاہٹ کے ساتھ، بیزاری کے ساتھ گھڑیاں دیکھ رہے ہوں گے، دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے، کب مجلس ختم ہوتی ہے، کب لنگر کا وقت آتا ہے، کب کیوں آتے ہیں مجلس کے اندر. اس لیے کہ بانی مجلس کے ساتھ ذرا تعلقات ہیں، رکھ رکھاؤ ہے، اگر نہ آئے تو وہ ناراض ہو جائے گا. عزیزان، یہ مجلسیں بانیوں پر احسانات کے لیے نہیں ہیں، یہ مجالس مجالس دین ہیں، مجالس عزا، مجالس ذکر ائمہ، مجالس سید الشہداء، مجالس حفظ دین، مجالس بقاء دین. ان کو اس لیے تاکید سے کہا گیا ہے کہ ان مجالس میں دین بیان ہو، ان مجالس میں دین کی حقیقت نمایاں ہو. چونکہ واقعہ کربلا سے پہلے مجالس تھیں لیکن بنو امیہ کے اختیار میں تھیں، نماز جمعہ ان کے اختیار میں تھا، اجتماعات ان کے اختیار میں تھے، حکومت ان کے پاس تھی. یہ سلسلہ ائمہ اطہار نے وہ خصوصاً جناب سیدہ نے شروع کیا، اس لیے کہ دین کے حکومتوں کے اس شر سے دین کو بچانے کے لیے دین کی بقا کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اس ذریعے سے دین تبلیغ ہو، اس ذریعے سے دین زندہ ہو. اس لیے سید الشہداء کے خطبے، جناب سیدہ کے خطبے، سید ساجدین کے خطبے، امیر المومنین کے خطبے، یہ اصل در ہے، وہ مواد ہے دین کا، اور اصل خزانہ دین کا قرآن ہے. رسول اللہ فرما گئے تھے، میں دو چیزیں تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اپنی عترت اہل بیت، ان سے جب تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوں گے، تمہیں فتنوں سے نجات ملے گی. آج ہم فتنوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، فتنوں سے نجات کا ذریعہ قرآن و عترت ہیں، فتنوں سے نجات کا ذریعہ نہج البلاغہ کی تعلیم ہے، وہ نہج البلاغہ کے اندر جو مشکل کشائی ہے قوموں کی، انذار خطروں سے بچانا و آگاہ کرنا ہے. قرآن کریم میں بھی انذار ہے، چونکہ پیغمبر اکرم بھی منذر ہیں و نذیر، خطروں سے بچانے آئے ہیں، خطروں سے آگاہی دینے آئے ہیں، اور ان خطروں سے نجات کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرآن کریم نے بشر کے لیے، انسان کے لیے و مومن کے لیے سب سے بڑا خطرہ دنیا کو قرار دیا ہے. سب سے عظیم خطرہ بشر کو درپیش ہے جس کا نام دنیا ہے. رسول اللہ کے فرامین میں بھی سب سے بڑا خطرہ دنیا ہے، اور امیر المومنین کے خطبوں میں سب سے بڑا خطرہ دنیا ہے. دنیا کے خطرے میں جو انسان دوچار ہو جائے، غرق ہو جائے، ڈوب جائے، باقی تمام خطرے اس کے لیے آمادہ ہیں، ان خطروں میں یقیناً غرق ہوگا. اگر خطرے دنیا سے بچ گیا، باقی خطروں سے بھی محفوظ رہنے کی امید ہو سکتی ہے. خطر دنیا قرآن نے سب سے بڑھ کر بیان کیا ہے، اور رسول اللہ نے، رسول اللہ کا فرمانا ہے، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام خطاؤں، تمام جرائم کی جڑ دنیا کی محبت ہے انسان کے لیے، رسول اللہ کا فرمان ہے. تمام خطرات کی جڑ دنیا کی محبت ہے. حتی کربلا میں یہ لوگ آئے، قاتلین عمر سعد و عمر عبیداللہ کا لشکر، یہ بہت سارے کوفی ایسے تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے، کوفہ کی دعوت دی تھی، اس دعوت کا محرک بھی دنیا تھا، دنیا کی وجہ سے امام کو دعوت دی، اور یہی وجہ بنی کہ دنیا ہی کی خاطر آ کر امام کو قتل بھی کر دیا، شہید بھی کر دیا. اولاد امام کو، اصحاب امام کو، انصار امام کو آل رسول کو و آل نبی کو بے دردی کے ساتھ آ کر شہید کر دیا حب دنیا کی خاطر. انہوں نے امام کو بھی بلایا تھا دنیا کے لیے اور دنیا ہی کی خاطر شہید کر دیا. سید الشہداء کا فرمانا ہے الناس و عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں, زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن حقیقتاً عمل میں, کردار میں, گفتار میں, رہن سہن میں, عملی طور پر اپنی سیرت میں دنیا کے بندے ہیں. بندگی یہ دنیا میں مشغول ہیں, عبادت دنیا میں مشغول ہیں, ہر چیز ان کی دنیا کی خاطر ہے. الناس و عبید الدنیا و دین لائق علی السنتہم, دین ان کی زبانوں پر فقط ایک تذکرہ ہے, ایک ذائقہ ہے, ایک چسکا ہے. یحیطونہ ما درت معائشہم, اس وقت تک دین کا ذکر کرتے اور چھیڑتے ہیں جب تک ان کی معیشت بنی رہے, اور جب ان کی معیشت نہیں ہوتی اس وقت دین کو چھوڑ دیتے ہیں. وَإِذَا مُحْسُوا قَلَّ الدَّيَّانُونَ, جب آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں, آزمائے جاتے ہیں, دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. دنیا وہ دلدل ہے, جب اس کے اندر انسان دھس جاتا ہے, پڑ جاتا ہے, کھینچتی ہے. اس کی خاصیت یہ ہے جتنا دنیا کے اندر جا کر انسان حرکات کرتا ہے, ہاتھ پاؤں مارتا ہے, کوشش کرتا ہے, تگ و دو کرتا ہے, اتنا زیادہ اس کے اندر دھستا چلا جاتا ہے. امیر المومنین نے حقیقت دنیا, چونکہ نہج البلاغہ کے خطبے تفسیر قرآن ہیں, در حکمت ہے, جہاں قرآن کے دیگر حقائق و معارف نہج البلاغہ نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں, فصاحت کے ساتھ و بلاغت کے ساتھ, خطرات بھی انسان کو درپیش خطرات بھی بیان فرمائے ہیں. سب سے بڑا خطرہ قرآن نے دنیا کو قرار دیا ہے, رسول اللہ نے دنیا کو قرار دیا ہے. نہج البلاغہ کے خطبوں میں, امیر المومنین کے فرمان میں بھی دنیا ہی کی حقیقت سب سے زیادہ کھول کر انسان کے لیے بیان کی گئی ہے, ذکر کی گئی ہے کہ دنیا کیا بڑا عظیم خطر ہے. لہذا امیر المومنین نے سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ, تکرار کے ساتھ جو موضوع اپنے خطبوں میں زیر باس رکھا و زیر گفتگو, وہ حقیقت دنیا ہے. عزیزان, دنیا کو سمجھیں ہم, دنیا ہے کیا؟ ابہام ہے, اجمال ہے, وہ غبار ہے. دنیا کا ذکر قرآن میں زیادہ ہے, دنیا کا تذکرہ رسول اللہ کے فرامین میں ہے, وہ دنیا کا تذکرہ نہج البلاغہ میں و ائمہ ہدا کی تعلیمات میں, معارف میں ہے, لیکن دنیا کے بارے میں وضاحت نہیں. بعض اوقات دیکھتے ہیں دنیا سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے, بعض جگہ کہتے ہیں دنیا کی طرف رغبت کا حکم دیا جاتا ہے, دنیا کو آباد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. لا تنسا حظک من الدنیا, اپنی دنیا سے اپنا نصیب مت بھولو, دنیا کو آباد کرو. یہ بھی دین کی تعلیمات ہیں, اور یہ کہا کہ حیات دنیا انسان کے لیے ہلاکت گاہ ہے, یہ بھی دین کی تعلیمات ہیں. امیر المومنین رو رو کر اس شخص کی طرح جسے زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو اور درد و تکلیف سے کراہ رہا ہو اور بے تاب ہو کر, بے کل ہو کر رو رہا ہو, امیر المومنین اس شدت کے ساتھ رو کر اپنے محاسن کو اپنی مٹھی میں لے کر گڑ گڑا کے, یا دنیا یا دنیا الیک انی, دور ہو جا مجھ سے, غری غیری, ایک طرف سے یہ فرما رہے ہیں کہ معلوم ہوا بہت عظیم خطرہ ہے دنیا, لیکن جب اس کا مفہوم کھل جائے اس کے خطر سے انسان بچ سکتا ہے. اور دنیا کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, دنیا کا لفظ اس زندگی کے لیے, موت سے پہلے کی زندگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا ہے, یہ حیات دنیا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے, یعنی موت سے پہلے کی زندگی, جنم سے لے کر موت کے درمیان کا عرصہ جس میں ابھی ہم ہیں, موجود ہیں, ابھی ہم حیات دنیا میں ہیں. ایک یہ دنیا کی تعبیر ہے و اصطلاح ہے. ایک دنیا دین کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے, دین و دنیا, دین و دنیا دین عموماً کہتے ہیں معنویات کو، اخلاقیات کو، عرفانیات کو، عبادات کو، اور دنیا باقی معاملات کو، معیشت کو اور کاروبار کو، گھر بنانا، شادیاں کرنا، بچے پیدا کرنا، پالنا پوسنا، اور جس کو ہم دنیا داری کہتے ہیں کہ یہ دنیا داری ہے، مسجدوں میں آنا دین ہے، مجلسوں میں آنا دین ہے، اور شادیوں میں جانا دنیا ہے، کسی اور کے ہاں احوال پرسی کے لیے جانا دنیا ہے، کاروبار کرنا، دفتروں میں ملازمت اختیار کرنا، پڑھنا پڑھانا، اس کو کہتے ہیں یہ دنیا ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے دنیا کی جو دین کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک دنیا آخرت کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے، دنیا مذموم، قابل مذمت دنیا، ملعون دنیا، مذموم دنیا، قابل نفرت دنیا، جو ہلاکت گاہ ہے۔ یہ تیسرا معنی ہے دنیا کا۔ دنیا جس کا مطلب یہ زندگی ہے، موت سے پہلے کی زندگی، اس کے بارے میں دین کا فرمان ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس کو اجاڑنا نہیں، اس کو آباد کرنا ہے۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے، کھیت کو آباد رکھو، اگر چاہتے ہو فصل اگے، نجات کی فصل، بہشت کی فصل، اور ابدی و حقیقی دنیا کی فصل اگر اگانا چاہتے ہو، اسی دنیا کی کھیتی میں اگانی ہے تم نے۔ اس سے غفلت مت برتو، اس سے دوری مت اختیار کرو، اپنی دنیا کو ویران نہ کرو۔ اس لیے روحانیت، خانقاہیت، ترک زندگی ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ ایسا زود اختیار نہ کرو جس سے زندگی ہی چھوڑ جاؤ، ایسی درویشی، ایسا تقوی نہیں، دین کا تقوی نہیں ہے جس میں انسان سادھو بن جائے، زندگی چھوڑ جائے، کاروبار چھوڑ جائے، معیشت چھوڑ جائے، کام کاج چھوڑ جائے، کمانا کسب و کار چھوڑ جائے۔ یہ دنیا ممنوع ہے، یعنی یہ ترک دنیا ممنوع ہے۔ اس دنیا کو آباد کرو، اس دنیا کا مطلب ہے زندگی۔ ایک دنیا دیگر ہے جو دین کے مقابلے میں ہے، یعنی مقدس کام اور نامقدس کام، معمول کے کام، نامقدس کام، نہ کہ جرائم۔ جرائم الگ چیزیں ہیں، ویسے جرائم کے علاوہ معمول کے کاموں کو یا جائز کاموں کو لوگ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، دنیاوی معاملات اور دینی معاملات۔ جس طرح آپ کپڑے سلوا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ دنیاوی کام ہے جو میں کر رہا ہوں، یا آپ کاروبار کر رہے ہیں، دکان بنائی ہے، کہتے ہیں یہ دنیا داری ہے، یا آپ کوئی اور گھریلو کام گھر بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ دنیا داری ہے، اس کو ہم دنیا کہتے ہیں۔ کیوں اس دنیا کہتے ہیں؟ چونکہ عبادت نہیں ہے، بندگی نہیں ہے، اس کے اندر معنویت یا وہ پہلو نہیں ہے جو عموماً دینی امور میں ہم سمجھتے ہیں، یعنی تقدس نہیں ہے ان کے اندر، مقدس نہیں ہے یہ چیز۔ اسی معنی میں سیکولرزم اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان الگ کر دے، مقدس کاموں کو الگ کر دے اور غیر مقدس کاموں کو الگ کر دے، اس کو سیکولرزم کہتے ہیں، دین و دنیا کی جدائی۔ لا دینیت، یعنی کچھ چیزوں کو عبادت قرار دے کر، دین قرار دے کر الگ کر دینا، مسجدوں، امام بارگاہوں کے لیے مخصوص کر دینا، باقی دنیا کو الگ کر دینا، باقی زندگی کا ناتا دین سے کاٹ دینا، دین کا ناتا زندگی سے کاٹ دینا، یہ لا دینیت ہے، یہ سیکولرزم ہے، کہ جو آج کل مسلمانوں کی زندگی کا طریقہ کار ہے کہ انہوں نے دین کو الگ کر دیا، دینی امور اور دنیاوی امور الگ کر دیے ہیں۔ حکومت، سیاست اور مملکت، یہ دنیاوی امور ہیں، معیشت اور تجارت دنیاوی امور ہیں، اور نماز پڑھنا، باقی عبادات کرنا، یہ دینی امور ہیں۔ دین کا تعلق زندگی سے کاٹ دیا، زندگی کا تعلق دین سے کاٹ دیا، یہ جدائی، یہ بھی ناقابل مذمت ہے، دین اس کو قبول نہیں کرتا۔ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے وضاحت سے فرمایا کہ دین و دنیا کی جدائی دین کو بھی تباہ کرتی ہے اور دنیا کو بھی تباہ کرتی ہے۔ اگر دین دنیا سے جدا ہو جائے، دین خانقاہیت میں بدل جاتا ہے، اور دنیا اگر دین سے جدا ہو جائے، چنگیزیت میں بدل جاتی ہے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اسی طرح اگر دنیا سے دین سے جدا ہو جائے، پیچھے خانقاہیت رہ جاتی ہے۔ کہ عملی طور پر اس وقت یہی اسلام ہے کہ اسلام کا تعلق، دین کا تعلق ہماری دنیا سے نہ ہو، کسب و کار سے نہ ہو۔ کسب و کار ہم کسی اور قانون کے تحت کریں، اور عبادتیں کسی اور قانون کے تحت. ہماری زندگیوں میں دو قانون ہیں، ایک اللہ کا قانون جس پر مسجدوں میں ہم عمل کرتے ہیں، اور ایک غیر اللہ کا قانون جس پر سیاست میں، پارلیمنٹ میں، حکومت میں، دکانوں میں، تجارت میں، معیشت میں، تعلیمی اداروں میں جس پر عمل کرتے ہیں. مسجد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ خانہ خدا ہے اور یہاں عبادت خدا کرنی ہے، لیکن دکان میں جا کر کہتے ہیں نہ، یہاں پر اللہ کا قانون نہیں، یہاں پر ہمارے اپنے شہر کا قانون، اپنی حکومت کا قانون، اپنے کلچر کا قانون، اپنے آبا کا قانون ہے. اور جو دو قانون بنا کر زندگی بسر کرے اسے نہیں کہتے یہ توحیدی انسان ہے، یہ موحد انسان ہے. جو دو قانون کے تحت رہ رہا ہو، جو اہریمن و یزدان کے تحت رہ رہا ہو، جو عبادتیں کسی کی کرے، تجارتیں کسی کی کرے، جو بندگی مسجدوں میں جا کر کسی اور کی کرے، گھروں میں آ کر کسی اور کے قانون کے مطابق چلے، مسجدوں امام بارگاہوں میں انبیاء و ائمہ کی بات کرے لیکن باقی جگہوں پر آ کر آبا و اجداد کی بات کرے، اس کو سنفی کہتے ہیں، اس کو سنوی کہتے ہیں. یہ وہ سنوی لوگ ہیں کہ جنہوں نے دو منبع بنا لیے، جس طرح اہریمن و یزدان کے قائل اہریمن غیر مقدس چیزوں کا خدا اور یزدان مقدس چیزوں کا خدا. یہ سنوی جو دو خداؤں کے قائل تھے، دو قانون کے قائل تھے، دو قسم کی زندگیاں اپنی بنا لی تھی، دین و دنیا الگ کر لیا تھا، سنوی لوگ کہلائیے. توحید ایک زندگی، ایک قانون، ایک اللہ کا قانون تمام زندگی کے اوپر. مسجد میں ہو تو بھی اللہ کی زندگی، دکان میں ہو تو بھی اللہ کے لیے زندگی، گھر میں ہو تو بھی اللہ کے لیے زندگی، عام زندگی میں تمام معاملات اسی طرح سے انجام دو جس طرح مسجد میں سجدے خدا کو کرتے، تاکہ مکمل بندگی آ جائے تمہاری زندگی میں. موحد ہو کر جینا مشکل ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ ایمان تو لائے ہیں لیکن مشرق ہیں، ان کے یہ قرآن کا فرمانا ہے. اب بعد میں یہ نہ کہہ دینا ایس ایم ایس بنا کے کہ فلاں طالب علم نے کہا، قرآن کی آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرک داخل ہے، مشرک ہیں. جو دو قانون کو مانتے ہیں، جو دو نظام کو مانتے ہیں، جو دو نظاموں میں رہ رہے ہیں، ایک مقدس نظام میں، ایک غیر مقدس نظام میں، ایک دنیا کے طور پر، سیاست کے طور پر، اور ایک دین کے طور پر، دن بھر کسی نظام کے تحت ہوتے ہیں، شام کو کسی اور نظام میں آ جاتے ہیں، ہفتہ کسی نظام کے تحت رہتے ہیں، جمعے کو کسی اور نظام کے تحت آ جاتے ہیں. قرآن کا فرمانا ہے مشرک ہو گئے ہو، یہ تو شرک مشرکانہ ہے. ایک خدا کے تابع رہو، سیاست بھی اسی کی ہو، عبادت بھی اسی کی ہو، معیشت بھی اسی کی ہو، زندگی بھی اسی کی ہو، معاشرت بھی اسی کی ہو، گھر میں بھی اسی کے تحت، مسجد میں بھی اسی کے تابع رہو، تاکہ فرق نہ پڑے تمہاری بندگی کے اندر. یہ موحدانہ زندگی ہے. ایک دنیا کی یہ اصطلاح ہے دین و دنیا، جس کو مقدس و نامقدس قرار دے کر جدا کر دیا گیا ہے. ایک دنیا جس کی قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا ہلاکت گاہ ہے، سب سے بڑا خطرہ دنیا ہے قرآن کے بقول، سب سے بڑا دشمن دنیا ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں حب الدنیا راس کل خطیہ. چونکہ ہم نے قرآن کی آیات کو رکھا ہوا ہے اپنی زندگی کے ثانوی مسائل کے لیے، ان میں خیر و برکت کے لیے. قرآن کتاب فال ہے زندوں کے لیے، اور کتاب ختم ہے مردوں کے لیے. مردوں کے لیے اس کا ختم پڑھا دو، زندوں کے لیے اس سے فال نکال لو. ہدایت کی کتاب ہے قرآن، ہدایت میں خطرے بھی آگاہ کیے جا رہے ہیں اور فائدے بھی بتائے جا رہے ہیں، نجات کے راستے بھی بتائے جا رہے ہیں. دنیا سب سے بڑا خطرہ ہے. امیر المومنین کے پیروکاروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا سب سے بڑا خطرہ ہے. امیر المومنین رو رو کر، یہ ہستی جو امام ہیں، معصوم ہیں، محفوظ ہیں، ہر خطرے سے محفوظ ہیں، محفوظ ہستی جب اس طرح رو رہی ہے، محراب میں کھڑے ہو کر اپنی داڑھی پکڑ کر اور گڑ گڑا کے اس شخص کی طرح جو شدت تکلیف میں کرا رہا ہے، بے کل ہو کر رو رہے ہیں، یا دنیا یا دنیا الہی کے انی، مجھ سے دور ہو جا، ہے ہاتھ غری غیری، جا کسی اور کو دھوکا دے، کیسے اندازہ نہیں ہوتا کہ امیر المومنین کی نگاہوں میں، امیر المومنین کے پیش نظر امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ کون سا ہے؟ اور امام کا کام امت کو خطروں سے بچانا ہے. امام کا کام یہ نہیں کہ خطروں میں پڑے رہیں، جیسے آج کل ہم نے تیاریاں کی ہوئی ہیں، کس کے لیے؟ قبرستان بڑے بڑے خرید لیے ہیں، ادارے بنا لیے ہیں، کفن خرید لیے ہیں، اور چندے جمع کرتے ہیں تاکہ جب حادثے ہو جائیں دوا دارو پٹیاں تابوت یہ اٹھانے کے لیے، یہ قوم کی خدمات کے لیے تیاریاں ہیں ہماری. جبکہ ضرورت اس مرحلے کی اس وقت پہنچتی ہے جب پہلے مرحلے سے غفلت برتی جائے. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی مذمت کی ایک عمل پر، سورہ بقرہ میں ہے، وہ عمل یہ تھا ان کا کہ بنی اسرائیل کو یہود کو حکم دیا گیا تھا کہ خبردار، آپ نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہم مذہب، اپنے ہم مسلک، اپنے ہم عقیدہ انسانوں کو اختلافات کے باوجود جنگ نہیں کرنی، آپس میں فرقہ نہیں بنانا، لڑنا نہیں، اور ایک فرقے کو اس کے گھر سے نکالنا نہیں، قتل نہیں کرنا، اور آپس کی چپکلش کی وجہ سے دشمن کا ساتھ نہیں دینا. سورہ بقرہ کی یہ ابتدا میں ہی ہے یہ آیات. عہد لیا خداوند تبارک و تعالی نے کہ تم نے ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف پارٹیاں نہیں بنانی، ایک دوسرے کے خلاف کوئی منصوبہ نہیں بنانا، ایک دوسرے کے مقابلے میں دشمن کا ساتھ نہیں دینا. بعض اوقات ہوتا ہے دو مسلمانوں کی پارٹیاں بن کر ایک غیر مسلم کے ساتھ مل جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے، دوسری حریف رقیب پارٹی کو شکست ہو جائے. قرآن نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کہا تھا یہ ممنوع کام ہے، یہ جرم ہے، یہ کام ہرگز نہ کرنا. بنی اسرائیل کے دو گروہ بن گئے، ایک گروہ مشرکوں کے ساتھ مل گیا، اور مشرکین کے ساتھ مل کر انہوں نے بنی اسرائیل کے دوسرے گروہ کو گھروں سے نکال دیا، ان کے مردوں کو قیدی بنا لیا. قیدی بنانے کے بعد اب یہی گروہ جو دشمن کے ساتھ مل گیا تھا اور جس کے بعد دوسرا قبیلہ کمزور ہو گیا، کمزور ہونے کے بعد مشرکین کے اسیر ہو گیا، اب ان کو خیال آیا کہ یہ تو اپنے تھے، ہمارے مذہب و مسلک ان کا ہمارے ساتھ ملتا ہے، عقیدہ ان کا ہمارے ساتھ ہے، ان کو آزاد کرائیں. ان کی آزادی کے لیے قانون تھا پرانے زمانے میں کہ جنگی قیدی جو جنگ میں پکڑے جاتے تھے ان کے لیے فدیہ جمع کیا جاتا تھا، کہا فدیہ جمع کرو، ابھی اکٹھا کرو، چندہ کرو، تاکہ یہ اسیر جنگی قیدی چھڑائیں، اور پھر چندہ کر کے یہ لے گئے، مشرکین کو پیسے دیے، اور پیسے دے کر انہوں نے وہ آزاد کروائے، قیدی آزاد کروائے، اور قیدی آزاد کرا کے بہت خوش ہوئے کہ ہم نے بہت بڑا ثواب کا کام کیا ہے، بہت بڑا ثواب کا کام کیا ہے. قرآن نے فرمایا کہ نہ، تمہارے اس کام کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہ عمل تمہارا کہ تم نے وہ قیدی آزاد کروائے ہیں جو تمہاری غفلت سے قیدی ہوئے ہیں، جو تمہاری کوتاہی کی وجہ سے قیدی ہوئے ہیں، جو تمہارے جرم کی وجہ سے قیدی ہوئے ہیں. تمہیں روکا گیا تھا، آپس میں تفرقہ نہیں کرنا، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، آپس میں گروہ نہیں بنانا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رقابت نہیں کرنا، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، تم ضعیف ہو جاؤ گے، اور دشمن کے ہاں اسیر ہو جاؤ گے. پہلے مرحلے میں تم نے توجہ نہیں کی، ان کو جب دشمن سے بچانے کی کوشش نہیں کی، جب دشمن کے ہاں اسیر ہو گئے، اب کوششیں کر رہے ہو کہ ان کو آزاد کرائیں تاکہ ہمیں ثواب زیادہ ہو. قرآن نے مذمت کی، یہ تمہارا عمل قابل مذمت ہے، تمہاری غفلت کی وجہ سے. یہ عزیز آنیمن، جب ہم کوئی ڈوب جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، اس وقت کہتے ہیں اس کی مدد کو آئیں، اب اس کی مدد کو آئیں. جیسے کوئی مومن فوت ہو جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، کوئی دیکھنے نہیں آتا، इलाज के पैसे नहीं होते, कोई मदद नहीं करता, अस्पताल ले जाने वाला उसको कोई भी नहीं है, तीमारदारी करने वाला उसकी कोई भी नहीं है, अहवाल पुरसी करने वाला उसकी कोई भी नहीं है, बच्चे उसके कोई यूरोप में, कोई मगरब में, कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई मलेशिया में, कोई कहां पर, अगर अपने शहर में भी हो तो भी बच्चे खुद मसरूफ हैं, बेटियां खुद मसरूफ हैं, बूढ़े मां बाप तकलीफ में हैं। जब उनको जरूरत है बच्चों की, बच्चे मजबूर है नहीं आ सकते, बेटी को शौहर नहीं आने देता, शौहर को बीवी नहीं आने देती, किसी को कारोबार नहीं आने देता, किसी को मुलाजमत नहीं आने देती, और एक दूसरे के मजबूरियां हैं और बूढ़े मां बाप की खिदमत को नहीं आते, और फिर जब कजाए इलाही से ये बाप मर जाता है, ये मां फौत हो जाती है, अब हर जगह से दफनाना नहीं, इनकी मैयत को रोक रखो, मां का जनाजा जाकर सर्दखाने में जमा करा दो, उस आइस रूम में जाकर जमा करा दो, कोल्ड रूम में जमा करा दो। क्यों? क्या बेटी अमेरिका से चल पड़ी है, बेटा ऑस्ट्रेलिया से चल पड़ा है, किस लिए आए? कि आखिरी दीदार कर लूं। अब तेरे दीदार का क्या फायदा है, जब तुझे आना चाहिए था, शायद उस वक्त तेरे आने से इसकी बीमारी ठीक हो जाती, तेरे आने से इसको बहबूद मिल जाती, तेरे आने से ये शायद कुछ दिन जिंदगी में और बसर कर लेते। ऐसे बूढ़े मां बाप जिन्होंने औलाद पाली और औलाद की हसरत में दरो दीवार को देख देख के उनकी आंखें सफेद हो गई हैं, अगर इनकी जिंदगी में इनकी मदद को पहुंच आते तो कहीं बेहतर था इनका जनाजा रुकवा कर अब कब्र के ऊपर आकर आहोवा वैला करने के लिए। कैमरा साथ लाते हैं अपने कि मैं रोऊंगा, तुम तस्वीर बनाना, फिर सबको बताते हैं कि हमारी वालदा फौत हो गई, हमारे वालिद फौत हो गए, फौरन इमरजेंसी में टिकट लिया हमने, नहीं मिल रही थी, मौजजा हुआ, नजर मानी, अजीज़े मन नजर मानी थी, जब इनको तेरी जरूरत थी तुझे आना था, अब इस दुनिया से चले गए, अब अल्लाह की बारगाह में तेरी कोई जरूरत नहीं है उनको आज, अब उनका जनाजा वेट न करवा, अब न कह मेरे आने तक दफन न करना, क्यों रोक के रखते, ये मौका है आने का। अजीजन हम करते हैं ये काम, बहुत सारे लोग करबला में कूफी नहीं आए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद को नहीं आए, बुलाया और बुलाकर छोड़ दिया, करबला में मारने आए मदद को नहीं आए, कुछ ऐसे थे जो मारने आए, कुछ बिल्कुल ना मारने आए ना बचाने आए, कूफा में ही बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि हुसैन शहीद हो जाए, हुसैन की औलाद जबा हो जाए, और औलाद जबा होने के बाद में हम इंतकामी तहरीकें चलाएं। क्यों? कि जब तक हुसैन जिंदा है हुसैन इमाम है, लेकिन जब हुसैन की लाश हो जाए, हुसैन की औलाद की लाशें बन जाएं, उन लाशों के ऊपर आकर हम उस वक्त लीडर बन जाएंगे। इसलिए रुके रहे, 5 साल तक कोई काम नहीं किया, 5 साल तक नाम नहीं लिया हुसैन अलैहिस्सलाम का, बाहर नहीं आए, उस वक्त निकले बाहर। क्यों? कि इमाम हुसैन के वजूद से उन्हें वो तवक्को नहीं थी जो लाश हुसैन से थी, जिन्हें इनाम मिला, जिन्होंने हुसैन को पत्थर मारा, एक एक को इनाम मिला। तवज्जो करो, अभी भी ये रिवाज है, अभी भी अकीदतमंद आते हैं, अकीदत के इजहारात करते हैं, मिंबर पे आके जलवे दिखाते हैं, और इंसान को लगता है कि इनके रग रग में, इनके खून के हर कतरे में और इनके हर नस के अंदर फकत हुब अली व आले अली व इश्क हुसैन भरा हुआ है, और ये तो खाना भी नहीं खाते, हुब हुसैन में फकत जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन आप देखें करते क्या है, फजाइल अली पढ़ेंगे, आध घंटा मुसाइब हुसैन पढ़ेंगे, फजीलत अली का भी मुआवजा गिन के ले लेते हैं, मुसीबत हुसैन का भी मुआवजा गिन गिन के ले लेते हैं, एक एक जुमला हुसैन के मुसाइब का। अगर हुसैन की बहन का मुसाइब पढ़ा इतने पैसे बने, हुसैन की बेटी का मुसाइब पढ़ा इतने पैसे बने, एक एक तीर का जिक्र करके, एक एक जरबत का जिक्र करके पैसे ले लेते हैं, वसूल कर लेते हैं, 10 लाख में अशरा पढ़ते हैं, 1 लाख रुपए में एक मजलिस पढ़ते हैं, 1 घंटे के अंदर क्या पढ़ा, 1 लाख बनता है इसका। उबैदुल्ला ने ऐलान किया था, इन्हीं कूफियों को कहा था, तुम जाओ हुसैन को कत्ल करो, اور لوٹو، جو تم نے لوٹا وہ تمہارا ہے، وہ تمہیں ہی ملے گا، اور جتنا لوٹو گے آ کر ثبوت کے طور پر کوفہ کی حکومت کو پیش کرنا، پروف پیش کرنا، اور ہر پروف پر تمہیں اس سے ڈبل انعام ملے گا۔ جس نے کسی کا سر پیش کیا اس سر کا اس کو انعام دیا جائے گا، جس نے، لہذا جب کوئی پتھر مارتا دائیں بائیں دیکھتا، کہتا دو آدمیوں کو کہتا ذرا گواہ رہنا، دیکھو میں پتھر مار رہا ہوں، عبید اللہ کے سامنے گواہی دینا میرا پتھر لگا حسین کو، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جب میں جاؤں گا اس پتھر کا انعام لینا ہے میں نے، تم نے گواہی دینی ہے، تم نے ثبوت دینا ہے، تیر میں نے مارا۔ عمر سعد نے جب تیر پہلا تیر پھینکا اپنے لشکر کو گواہ قرار دیا، اے لشکر گواہ رہنا، پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں، عبید اللہ کے پاس تم نے گواہی دینی ہے، کیوں؟ کہ اس کا مجھے انعام ملنا ہے۔ یوں نہیں کہ ہم پہلے بیٹھے رہیں، ظلم ہو جائے، ستم ہو جائے، لوگ ظلم و ستم کا شکار ہو جائیں، اس کے بعد پھر ہم وارد ہوں میدان کے اندر۔ قرآن پہلے حکم دیتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم دنیا میں غرق ہو جائیں، ڈوب جائیں، دنیا ہمیں تباہ کر دے، ہلاک کر دے، خطر دنیا میں ہم پھنس جائیں، اور جب مکمل طور پر چوٹی تک، سر کی چوٹی تک ہم دنیا میں ڈوب کے غرق ہو کے ہلاکت میں پڑ جائیں، اس وقت کہیں اب مولا علی بچائیں ہمیں آ کر، اس کے لیے نہیں، مولا علی کو پہلے بلاؤ، پہلے مدد، یا علی مدد کرو، کہ اے علی سب سے بڑا دشمن دنیا ہے، اس دنیا سے مجھے بچنا ہے، ڈوبے ہوئے کو، دنیا میں غرق کو علی نے نہیں بچانا، دنیا میں غرق ہونے سے علی نے بچانا ہے۔ یہ نہیں فرما رہے کہ ابھی تو جا دنیا کے پیچھے، تو ڈوب جا، غرق ہو جا، اور جب تو ڈوب جائے گا اس وقت تو یا علی مدد کرنا، میں تیری مدد کو آ جاؤں گا۔ عزیز من، علی اس طرح سے نہیں کہ دیکھ رہے ہو میرا پیروکار، پہلے جرم کے اندر مبتلا ہو جائے، جب مجرم بن جائے پھر میں اس کی مدد کو آؤں۔ علی وہ امام نہیں ہے، علی وہ امام ہے کہ مجرم جرم کو مومن کے قریب اور مومن کو جرم کے قریب نہیں آنے دیتے۔ یہاں پر جرم کو مومن سے دور رکھنا، مومن کو جرم سے دور رکھنا، اس وقت نہیں آتے مدد کو جب مومن غرق ہو چکا ہو، جب مومن ڈوب چکا ہو۔ ہم نے یہ تصور رکھا ہوا ہے کہ قبر میں جائیں گے اور اس وقت ہمارا نامہ عمل کھلے گا، اور نامہ عمل کھلنے کے بعد منکر و نکیر دیکھیں گے، اس نامہ عمل میں کوئی خیر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہماری نجات ہوگی، اس وقت مولا آئیں گے۔ خدا نے اس سے پہلے بھیج دیا علی کو، جہاں ہم نے ایڈریس دیا ہے مولا کو، اللہ نے اس سے پہلے بھیج دیا۔ ہم نے کہا تھا مولا زندگی گزارنے دے، 60 سال عیش کرنے دے، جب مر جاؤں تو قبر میں آنا، ان بچوں کی طرح جو ماں باپ کی بیماری کے دنوں میں نہیں آتے اور جنازہ رکوا کے رکھتے ہیں کہ اب آ کے روئیں گے ہم امیر المومنین، نہ، اس سے پہلے، اس سے پہلے آ گئے، ہماری پیدائش سے پہلے آ گئے، ہماری مشکلات سے پہلے آ گئے، اس سے پہلے کہ ہم مشکلات میں غرق ہو جائیں، ڈوب جائیں، مشکلات سے نکالنے کا راستہ بتایا۔ پہلے فرما رہے ہیں، یا دنیا، یا دنیا الیک انی، تو دور ہو جا مجھ سے۔ دنیا دناعت ہے، دنیا پستی کا نام ہے، ہر پست کام کا نام دنیا ہے۔ مقدس و نامقدس کی تقسیم دین و دنیا نہ، اس معنی میں سب دین ہے، مسجد میں جو عمل ہے وہ بھی دین ہے، مجلس میں جو عمل ہے وہ بھی دین ہے، دکان پہ جو آپ کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی دین ہے، انسان کی مکمل زندگی کے لیے دین ہے، وہاں نہیں دور کرنا۔ دین و دنیا میں دیوار کھڑی نہیں کرنی، اور یہ دنیا جس کو کہتے ہیں زندگی، موت سے پہلے کی زندگی، اس کو تباہ نہیں کرنا، یہ وہ دنیا جو آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک تیسری دنیا ہے، پس حقیر دنیا، جس کو امیر المومنین یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، جس کا قرآن نے معنی بیان کیا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا لابھ ہے و لہو ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے، اور امیر المومنین فرما رہے ہیں دنیا پستی ہے، ہر پست کام دنیا ہے، کوئی اعلی کام کوئی اچھا کام دنیا نہیں ہے. آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے کام ہیں گھٹیا کام ہیں، ہر وہ بات جو گھٹیا ہے وہ دنیا ہے. دنیا ادنا سے نکلا ہے، ادنا یعنی گھٹیا، پست، دنی، حقیر، جو بھی پستی ہے اس کا نام دنیا ہے. پستی کی یہ خصوصیت ہے کہ پستی پست بن کر سامنے نہیں آتی. بہت سارے پست لوگ ہوتے ہیں، گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، دھوکہ دینے آتے ہیں، پست آدمی ہے، گھٹیا آدمی ہے، اور ایک معزز خاندان میں رشتہ مانگنے آیا ہے. کیا کہتا ہے آ کر، میں پست ہوں، گھٹیا ہوں، میں شرابی ہوں، میں نشے ہوں، میں فراڈیا ہوں، میں فریبکار ہوں، میں دھوکہ باز ہوں، اور مجھے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دیں، آپ بہت معزز آدمی ہیں. آج تک دیکھا ہے کہ پست آدمی اتنا احمق نکلا بھی ہو؟ نہ، پست بڑے چالاک ہوتے ہیں، اپنی پستی کے اوپر پردہ ڈال کر آتے ہیں، لبادہ ڈال کر آتے ہیں، لبادہ پستی کے اوپر عزت کا ڈال کر آتے ہیں، معزز بن کر آتے ہیں، جعلی شخصیت بنا کر آتے ہیں، فریب دیتے ہیں، اور سادہ لوگ آسانی سے ان کے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بعد میں کہتے ہیں جی ہمیں معلوم نہیں تھا، یہ تو نشے ہی تھا، یہ تو چرسی تھا، یہ بھنگی تھا، یہ تو فراڈیا تھا، اس کا کام ہی دھوکہ تھا، یہ پڑا ہوا نہیں تھا، اس کا کوئی کاروبار نہیں تھا، اس کی کوئی ملازمت نہیں تھی، اس کا خاندان اتنی اچھی شہرت نہیں تھی، اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا. ہم بھی سادگی میں آ گئے، اس کے ظاہر میں آ گئے، اس کے ظاہری اعمال کو دیکھا ہم نے، اور ہم دھوکے میں آ گئے. فریب دیتے ہیں، پست انسان ہمیشہ فریب دیتا ہے، پست انسان کا ہتھیار فریب ہے، دھوکہ ہے، گھٹیا انسان دھوکہ دیتا ہے. دنیا دھوکہ دیتی ہے، کس لیے، کس طرح، کہ اپنا لبادہ، اپنا لباس بدل لیتی ہے، اندر پستی ہے، اوپر لبادہ اچھا اوڑھ کے آتی ہے. لبادہ کبھی دین کا اوڑھ کر آتی ہے، کبھی شریعت کا اوڑھ کر آتی ہے، کبھی عزت کا اوڑھ کر آتی ہے، کبھی ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر آتی ہے. یہ سب دنیا ہے، ہوس ہے، جو چھپ چھپ کے، اقبال کے بقول، یہ ہوس چھپ چھپ کے انسان کے دل میں گھر کر لیتی ہے، جگہ بنا لیتی ہے، اور دین بن کر سامنے آتی ہے، انسان دھوکے میں آ جاتا ہے. یہاں بصیرت کی ضرورت ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں اے دنیا، تو بھیس بدل بدل کے میرے مقابلے میں آتی ہے، مجھے دھوکہ دینے آتی ہے، میں تجھے پہچانتا ہوں، ہر رنگ میں تجھے پہچانتا ہوں. ایک حدیث ہے شریف، حدیث نورانی ہے، جو سید الشہداء علیہ السلام نے نقل فرمائی ہے امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں. عبداللہ ابن عباس جو خاندان بنو ہاشم سے اور بڑی معروف شخصیتیں اور بڑا اہم تاریخی کردار ہیں، انہوں نے سفر کربلا میں، مکہ میں، مکہ معظمہ میں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی. امام حسین کو مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کربلا نہ جائیں، اور آپ واپس مدینے آ جائیں، اور ہم آپ کی بیچ میں وساطت کرتے ہیں، ثالثی کرتے ہیں، اور آپ بیعت بھی نہ کریں، اور یزید کے خلاف بولیں بھی نہیں، گفتگو بھی نہ کریں، اپنے گھر میں منزل میں بیٹھے رہیں آپ. امام علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی اور ان کو جواب دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ مذمت کی اس نظریے کی، اف ان لحاظ الکلام، تف ان باتوں پر. اور اس کے بعد سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن عباس، آپ کو امیر المومنین سے ایک حدیث سناؤں میں؟ ابن عباس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، ضرور سنائیں، میں مشتاق ہوں سننے کے لیے. بھائی یہ بہت بڑے فقی تھے ابن عباس، مفسر و محدث، لیکن رغبت تھی ان کو، کہا میں ضرور سنوں گا امیر المومنین کا جملہ و فرمان. اتنی بے رغبتی ان کو نہیں تھی جتنی آج ہو گئی ہے امیر المومنین کے خطبے سننے سے. انہوں نے رغبت ظاہر کی کہ ضرور سنائیے. سید الشہداء نے فرمایا کہ ایک دن امیر المومنین فدق میں، رسول اللہ کے عہد میں جب فدق امیر المومنین کے پاس تھا، فدق میں امیر المومنین اس باغ میں جو مدینے سے تھوڑا دور ہے، خیبر کے علاقے میں ہے، وہی تاریخی قصہ جس کا مشہور ہے، اس باغ میں امیر المومنین مصروف تھے کام میں، اس نخلستان میں، کھجوروں کے باغ میں، اس کی آبیاری اور دیکھ بھال میں، کہ سامنے ایک بہت حسین عورت آئی، اس عورت کا نام بھی لکھا ابھی مجھے ذہن سے اتر گیا, نام لکھا ہوا ہے روایات کے اندر موجود ہے. اور وہ معروف تھی, وہ عورت عرب کی سب سے خوبصورت ترین عورت تھی, جس کے حسن کے چرچے پورے عرب دنیا کے اندر تھے. اس شکل کے اندر وہ عورت آئی نخلستان میں اور آ کر امیر المومنین کو کہتی ہے کہ اے علی, آپ اتنا تھک رہے ہیں, اتنا خستہ ہیں آپ, اور آپ اس مٹی میں, اس گل میں, کھجوروں میں کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, پسینہ نکل رہا ہے آپ کا, اس گرمی میں اپنے بدن کو تھکا رہے ہیں آپ, کیا چاہتے ہیں آپ میں آپ کو اس ساری رنج و زحمت سے نجات دے دوں؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ تو پہلے اپنا تعارف کروا, تو کون ہے, تاکہ میں دیکھوں کہ آیا میں تیرے خواہش کو پورا کروں یا نہ کروں. امیر المومنین نے کہا تو چاہتی کیا ہے؟ کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر لو, میں آپ کو اس سارے رنج و محنت و اس ساری مشقت سے نجات دے دوں گی. امیر المومنین نے کہا پہلے تعارف کرو تم ہو کون, تاکہ پھر میں سوچوں تیرے بارے میں. تعارف اس نے یہ کروایا کہ میں دنیا ہوں, حسین ترین چہرے کے ساتھ, خوبصورت ترین عرب کی خوبصورت ترین عورت کے چہرے کے ساتھ وہ دنیا مجسم ہوئی امیر المومنین کے سامنے. اس وقت امیر المومنین نے اس کو جواب دیا, اے دنیا, یہی جملے جو یہاں ہیں, جو یہ صحابی امام کا جا کر امیر شام کے دربار میں بیان کر رہا ہے, یہ جملے امیر المومنین نے اس وقت بھی دنیا کے بارے میں فرمائے, یا دنیا غری غیری, اے دنیا جا کسی اور کو دھوکا دے, تو علی کو دھوکا نہیں دے سکتی, تو ہزار پردوں میں لپٹ کر آ, تو ہزار حلیے بنا کر آ, علی پھر بھی تجھے جانتا ہے, تو حسین ترین چہروں کے ساتھ آ, لیکن مجھے تیرے اندر موجود پلیدی نظر آ رہی ہے, پستی نظر آ رہی ہے. دنیا کی تعریف ڈیفینیشن امیر المومنین کی زبان مبارک سے بڑی سادہ ہے. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں دنیا کیا چیز ہے, تاکہ یہ الجھن ذہنی ختم ہو جائے, امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا پستی سے نکلا ہے لفظ دنیا. ہر پست کام, ہر گھٹیا کام, ہر حقیر کام یہ دنیا کہلاتا ہے. کوئی بھی گھٹیا کام ہو, اگر گھٹیا طریقے سے کاروبار کیا یہ دنیا ہے, گھٹیا طریقے سے مال جمع کیا یہ دنیا ہے, گھٹیا طریقے سے کسی کو دھوکہ دیا یہ دنیا ہے. ہر پستی دنیا ہے, ہر پستی دنیا ہے, ہر گراوٹ دنیا ہے, جس کو قرآن فرما رہا ہے انما الدنیا, انما الحیات الدنیا لعب ولہو, دنیا لعب ولہو ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا پستی کا نام ہے, گراوٹ کا نام ہے. آسان ہے تشبیہ سے دنیا, لیکن سج دج کے جب آتی ہے وہاں بصیرت کی ضرورت ہے. بسا اوقات پستی اقتدار بن کر آتی ہے, بسا اوقات پستی منصب بن کر آتی ہے, بسا اوقات پستی کوئی شخصیت بن کر آتی ہے, بسا اوقات پستی کوئی عہدہ بن کر آتی ہے, بسا اوقات پستی کوئی مال بن کر آتی ہے, بسا اوقات پستی کوئی جائیداد بن کر آتی ہے, بسا اوقات پستی کوئی عزت کا لباس پہن کر آتی ہے. انسان کے اندر اگر بصیرت موجود ہو, اسے ان تمام خوبصورت لبادوں کے اندر چھپی ہوئی پلیدی اور پستی نظر آ جاتی ہے. یہ انسان دنیا کے شر سے بچ جاتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا کو تین طلاق دو. طلق تو کے سلاسا, میں نے تجھے تین دفعہ طلاق دے دی ہے, لا رجعت فیہا, اب اس کے اندر کوئی رجوع کی گنجائش نہیں ہے. اس قدر امیر المومنین نے دنیا کو دور رکھا. اور سب سے بڑا خطرہ ہر انسان کے لیے, مومن مسلمان کے لیے, وہ پیرو علی کے لیے, شیعہ کے لیے, ملت شیعہ, قوم شیعہ, فرد شیعہ, عالم شیعہ, رہبر شیعہ, معمولی آدمی شیعہ, ممبری شیعہ کا, ذاکر شیعہ کا, خطیب شیعہ کا, وہ ایک عورت یا مرد یا بچہ سب کے لیے علی فرماتے ہیں اگر تم میرے پیروکار ہو, خطرہ دنیا سب سے بڑا خطرہ ہے تمہارے لیے. وہ جب انسان دنیا کے خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے, یہ پست دنیا نہ بہت پستی تک لے جاتی ہے انسان کو, اتنی پستی تک کہ آل رسول سے کے قتل سے بھی نہیں ٹلتا. عمر صاحب کیوں اتنا پست ہوا, رے کی حکومت کے ذریعے وجہ سے. شمر نے کیوں اتنی پستی دکھائی؟ حکومت کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے. عبیداللہ نے کوفہ میں اعلان کیا، دھمکی بھی دی، لالچ بھی دی. دھمکی یہ دی کہ جو اس لشکر میں شامل نہیں ہوگا اس کا پورا قبیلہ مار دیا جائے گا. ڈر کی وجہ سے اس لشکر میں چلے گئے. اور پھر اس نے کہا کہ جو بھی اس لشکر میں جائے گا امام کو شہید کرنے کے لیے کربلا میں، جو لوٹے گا وہ بھی اس کا ہے، اور جتنا لوٹے گا اگر آ کر پروف دے کے ثابت کیا، ثبوت پیش کیا، اس سے دو گنا زیادہ اس کو انعام بھی ملے گا. اس لیے بڑھ بڑھ کر، ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر کربلا میں ظلم کرتے تھے. مقابلہ تھا ظلم کرنے کا. دنیا نے اس کے اندر پست کر دیا تھا، ان کو حقیر کر دیا تھا دنیا کی خاطر. شمر کو جلدی تھی، عمر سعد سے بھی زیادہ جلدی تھی. شمر نے عبیداللہ کو کہا کہ عمر سعد پسوپیش سے کام لے رہا ہے، لے تو اللہ کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، شاید نہ کرے. عبیداللہ نے کہا جا، تو جا کر عمر سعد سے کمان لے لے اور تو جلدی کر. شمر آیا، جب عمر سعد کو پتا چلا یہ مجھ سے پہل کرنا چاہتا ہے، عمر سعد نے اعلان کر دیا جنگ کا. اور اعلان کر کے سب سے پہلا تیر پھینک کر کہتا ہے لوگوں گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ مقابلہ شروع ہو گیا. سید الشہداء کو شہید کرنے کے لیے جتنی ضربیں لگائی گئیں اتنی ضروری نہیں تھیں. کیوں اتنی ضربیں لگائی گئیں؟ وہ مظلوم ہے حسین، جب زندہ تھے گھوڑے کی زین پر لامحدود ضربیں لگائی گئیں. جناب سید ساجدین فرماتے ہیں جب مجھے اپنے بابا کی قمیض ملی میں نے گننا شروع کیا کتنے زخم میرے بابا کو لگے، گنے نہیں جا سکے، اس لیے کہ جہاں تلوار کا نشان تھا وہاں تیر کا بھی نشان تھا، وہاں نیزے کا بھی نشان تھا، وہاں پتھر کا بھی نشان تھا، ہر طرف سے حملہ، کیونکہ انہیں انعام لینا تھا، انہیں معاوضہ لینا تھا. اور پھر جب سید الشہداء شہید ہو گئے، سر اقدس جدا ہو گیا، سید الشہداء پر پتھروں کی بارش جاری رہی، پھر بھی جاری رہی. اور آخر کار ان لعینوں نے کہا کہ لاش حسین کو پائمال کرنا ہے. تمام شہداء کی لاشیں پائمال کی گئیں، ہر لاش کو پائمال کرنے کے لیے دو دو گھوڑے مقرر کیے گئے، لیکن لاش حسین کو پائمال کرنے کے لیے 10 گھوڑے مقرر کیے گئے. اب تو شہید کر دیا، اب تو گردن تن سے جدا کر دی، سر اقدس کو الگ کر دیا، لیکن ان کی نفرت و کینہ ختم نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ انعام کی گنجائش ابھی بھی موجود ہے. لوٹ بھی لیا، لباس حسین لوٹ لیا، دستار حسین لوٹ لی، انگشتر حسین لوٹ لی، ہر چیز سے یہ شہداء کی لوٹ لی، اور لاشوں کو پائمال بھی کر دیا. ایک لعین نے دستار سید الشہداء لوٹی، اور دستار لوٹ کر اپنے گھر میں جا کر اپنی زوجہ کو کہتا ہے اس دستار کو مجھے دھو کے دے، میں نے سر پہ رکھنی ہے. اس کی زوجہ نے دستار ہاتھ میں لی اور پوچھنے لگی، لعین یہ کس مظلوم کی دستار ہے؟ لگتا ہے بڑے ظلم سے اتاری ہے، یہ خون سے تر ہے اور جگہ جگہ زخموں کے نشان ہیں، لگتا ہے بڑے ظلم کر کے، ستم کر کے یہ دستار اتاری ہے، بتا کس مظلوم کے اوپر ظلم کیا ہے؟ کہنے لگا یہ نہ پوچھ، فقط یہ دیکھ لے کہ یہ بڑی مقدس دستار ہے، جلدی دھو کر مجھے دے کہ میں سر پہ رکھوں اس کو. زوجہ نے پوچھا مقدس دستار کس کی ہے؟ کہنے لگا یہ رسول اللہ کی دستار ہے. وہ پوچھتی ہے رسول اللہ کی دستار، اور اس طرح خون میں تر اور اس طرح سے زخموں سے چور، یہ دستار کہاں سے لے آیا؟ کہنے لگا فرزند رسول کے سر سے اتاری ہے، حسین ابن علی کے سر سے اتاری ہے. جو ہی نام آیا حسین ابن علی کا، وہ زوجہ جس نے دستار ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی وہ مدینہ کی طرف رخ کر کے دستار ہاتھوں پہ رکھ کر کہنے لگی، اے فاطمہ زہرا مجھے معاف کر دینا، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا یہ آپ کے فرزند کا خون ہے جس میں یہ دستار تر ہے، وہ یہ لعین آپ کے لخت جگر پہ ظلم کر کے یہ دستار لوٹ کر آ گیا ہے. اے بی بی میرے ہاتھ آپ کے بچے کے خون سے تر ہو گئے، مجھے معاف کرنا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. خدا بندہ بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریضیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو زخمی ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو ملتمے سے دعاؤں کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص عراق میں، بحرین میں، لبنان میں، شام میں، سعودی عرب و بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہیں نیست و نابود فرما. ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس بالخصوص جناب وصال صاحب کی والدہ معظمہ کے لیے، حاضرین مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، و بالخصوص شہداء کے لیے، و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ